الدرجۃ الثانیہ، دوسرا درجہ، وما تتضمنہ، اور جو اس میں شامل ہے. وأما الدرجۃ الثانیۃ، اور جہاں تک دوسرے درجے کا تعلق ہے، فہی مشیئۃ اللہ النافذۃ وقدرتہ الشاملۃ، تو یہ اللہ کی مشیت ہے نافذ ہونے والی اور اس کی مکمل قدرت، شامل یعنی مکمل، اور اللہ کی مشیت ہر چیز میں نافذ ہے. وہو الایمان، اور وہ اس چیز پر ایمان لانا ہے، بأن ما شاء اللہ کانا، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورۃ یاسین میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. وانه ما فی السماوات وما فی الارض من حرکت، اور یہ کہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں کوئی بھی حرکت ہے، اینی موومنٹ، چھوٹی یا بڑی، کسی چیونٹی کی یا پرندے کی یا انسان کی، ولا سکون، اور نہ ٹھہراؤ، الا بمشیت اللہ، مگر اللہ کی مشیت سے ہے سبحانہ و تعالی کی. زلزلے کا آنا، زمین کا ٹھہرنا، کس علاقے میں آنا، کہاں نہیں آنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا حرکت کرنا، پرندوں کا اڑنا، زمین کے اندر کی مخلوق کا رینگنا، تیرنا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے. لا یکون فی ملک ہی ما لا یرید، نہیں ہو سکتا اس کی بادشاہت میں، اس کی ڈومینین میں، ما لا یرید، جو وہ نہیں چاہتا، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. پوری دنیا بھی اگر نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تو پھر انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ سکون. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. من الموجودات والمعدومات، موجودات میں سے اور غیر موجودات میں سے، نان ایگزسٹنٹ میں سے. موجودات کیا ہیں؟ جو ایگزسٹ کرتی ہیں، اور معدومات اس کے اپوزٹ. فما من مخلوق فی الارض، تو نہیں کوئی بھی مخلوق زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، الا اللہ خالقہ سبحانہ، مگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کا خالق ہے. لا خالق غیرہ، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. ولا رب سواہ، اور اس کے سوا کوئی رب بھی نہیں. قرآن مجید میں بھی آتا نا کہ اللہ خالق کل شیء. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر سارے مل کر کوئی مکھی بھی بنانا چاہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے اللہ تعالی سارے اعمال کا بھی خالق ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے. تو اللہ تعالی کی مشیت ہر چیز میں نافذ ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ انسان کے اعمال کا خالق اللہ ہے، تو اس میں جو انسان کا ارادہ ہے وہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، انسان کو جو اختیار دیا وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور کسی وجہ سے دیا ہے تاکہ انسان اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. اسی لیے انسان جب ارادہ ہی کرتا کسی نیکی کے کام کا، تو اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے. جبریہ کیا کہتے ہیں؟ قدریہ تو کہتے ہیں قدر ہے نہیں، تو جبریہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کا کوئی ارادہ نہیں، انسان بس مجبور ہے. تو اہل سنہ والجماع کیا کہتے ہیں؟ تقدیر بھی ہے اور اختیار بھی ہے، یعنی تقدیر بھی ہے اور اختیار بھی ہے. اختیار لا محدود نہیں، انلمیٹڈ نہیں، لمیٹڈ ہے صحیح. مثلا اگر آپ یوں سمجھے کہ یہ دنیا ایک ہال کی طرح ہے، اس ہال کو ایک دنیا سمجھے، تو انسان کے لیے کیا ہے کہ اس ہال میں وہ چل بھی سکتا ہے، وہ دوڑ بھی سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ پی سکتا ہے، وہ سو سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر چاہے باہر جانا تو وہ نہیں جا سکتا، یہ اس کے اختیار میں نہیں. وہ دو پاؤں پہ چل سکتا ہے لیکن دو بازوؤں سے اڑ نہیں سکتا. وہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، وہ دوسری نہیں اٹھا سکتا. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. انہی پابندیوں میں آزادی کو حاصل تو کر لے، کہ درخت جو ہے وہ باغ میں اوپر جانے کے لیے آزاد ہے، لیکن وہ بھی کہاں تک جاتا ہے؟ جہاں تک ہر درخت کی ایک خاص ہائٹ ہے، اس کے آگے نہیں. اور پابگل بھی ہے، یعنی پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہیں زمین پہ. تو انہی پابندیوں میں، یعنی پاؤں گڑے ہوئے ہیں، جڑیں نیچے دبی ہوئی ہیں، لیکن آزادی بھی ہے. آزادی جو ملی ہوئی ہے اس سے تم فائدہ اٹھا لو. حساب بھی اسی کا ہے جو آزادی ملی ہوئی، اور ہر ایک کی لمٹ فرق ہے. نہیں، کسی کی لمٹ گھاس جتنی ہے، کسی کی بیلوں جتنی ہے، کسی کی درختوں جتنی ہے، اور کسی کی کھجور کے درخت جتنی ہے. تو جتنی جس کی آزادی ہے، جتنا جس کو زیادہ وسعت ملی ہے، زیادہ اختیار ملا ہے، اختیارات ملے ہیں، کنٹرول ملا ہے، حکومت ملی ہے، ریسورسز ملے ہیں، اس کے مطابق ہی اس کا حساب بھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. لیکن ہر ایک کے لیے ایک حد ہے، بس اس سے آگے نہیں جا سکتا کوئی. کسی کی رسی لمبی ہے، کسی کی دراز کر دی گئی ہے، اور کسی کی چھوٹی ہے، لیکن ہے سب کی، اختیار سب کو ملا ہے. تو قدریہ جبریہ کے بیچ میں ہے اہل السنہ والجماعہ، اعتدال میں. قدریہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی تقدیر نہیں، ٹوٹل آزادی ہے. جبریہ کہتے ہیں کوئی اختیار نہیں، بس مجبور ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں. یہ دونوں ہی نظریے غلط ہیں. اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ اختیار بھی ہے اور پابندی بھی ہے، لمیٹڈ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے، اور اللہ نے بندے کو بھی ارادہ دے رکھا ہے. اللہ کا ارادہ کلی ہے، اور بندے کا ارادہ محدود ہے. ٹھیک. لا تعارض بین القدر والشرع، تقدیر اور شریعت میں فرق نہیں. ایک ہوتا نا ارادہ، یعنی قدریہ، کونیہ قدریہ، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ شرعیہ. ولا بین تقدیره للمعاصی وبغضه لها، اور نہ اس کے درمیان کوئی تعارض، کنٹرڈکشن ہے، کہ اس کی تقدیر جو معاصی کے لیے، یعنی گناہوں کی جو آزادی دے رکھی ہے، اور اس کو ناپسند کرنے کے بارے میں. یعنی اللہ نے بندے کو یہ آزادی تو دے رکھی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آزادی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کفر کو پسند کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوتا. وما ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعة رسله، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بندوں کو اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا. کیونکہ اگر انسان مجبور ہوتا تو پھر اس کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ کسی بھی ایسی چیز کے لیے جو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، اس کے بارے میں اس کو حکم کیسے مل سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم آپ کو دیا ہے کہ آپ ہر روز آسمان تک اڑ کے جایا کریں؟ کس کو دیا یہ حکم؟ جنوں کو یا فرشتوں کو؟ یعنی ان کے بارے میں، فرشتوں کو اوپر نیچے آنے جانے کا حکم ہے، وہ کاموں کے لیے آتے پھر اوپر چڑھتے ہیں. ہم سے نہیں تقاضا کیا اس بات کا، کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت بنائی ہے، جو بھی احکامات دیے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا. کل ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کے 3 بچے اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، اور 2 کو وہ خود دیکھ رہی ہے، 1 اس کی بہن کے پاس ہے. اب اس کے اندر ایک گلٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ جس بچے کو میری بہن پال رہی ہے، کیا میں اس بچے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی؟ کیا میرا حساب تو نہیں ہو گیا؟ کیا مجھ سے پوچھا تو نہیں جائے گا کہ میں نے اس کو اپنے پیار سے کیوں محروم کر دیا؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اگر آپ کی وسعت میں 3 بچے پالنا نہیں، اور اللہ نے ایک سہولت پیدا کی ہے، تو اس کو کوئی حرج نہیں. اہل عرب تو اپنے بچوں کو، ایک بچہ بھی ہوتا تھا تو اس کو باہر بھیج دیتے تھے دودھ پینے کے لیے، اور چھوٹے، بالکل چھوٹے بچوں کو بھی. اور جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اس کو سنبھال سکیں، تو اس کو واپس لے لیں. یعنی آپ کی وسعت تھی 3 پالنے کی کٹھے ہی؟ ہاں نہیں، 3 پیدا کرنے کی وسعت تو تھی، لیکن 3 کو، اس لیے اللہ نے 3 دیے، لیکن 3 کو بیک وقت دودھ پلانا، ان کو لک آفٹر کرنا، ایک بندے کی حقیقت میں بس میں بات نہیں. میں ایک دفعہ کسی کے گھر گئی تھی، انہوں نے بلکہ مجھے انوائٹ کیا تھا کیونکہ وہ ان کے بچے نہیں تھے، پھر انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ کرائی تو بیک وقت ان کے 4 بچے ہوئے، تو انہوں نے، میں لاہور میں تھے، میں لاہور میں جب گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور بچوں کو دیکھیں، تو خیر میں گئی تو وہ ایک عجیب ہی منظر تھا، 4 بیڈ لگے ہوئے تھے، وہ کارٹس پڑی ہوئی تھی، پورا کمرہ یعنی کہ انہیں بچوں کے چیزوں سے تھا، اور 2-3 عورتیں کھڑی تھیں ان کی ہیلپرز، ایک بچہ رو رہا ہے، ایک دودھ پی رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ویری انٹرسٹنگ. تو اس صورت میں بعض اوقات تو یہ انسان کے لیے پاسبل ہوتا ہے کہ وہ کسی ہیلپر کو رکھ لے ساتھ، اور لیکن بعض اوقات حالات یا معاشی وسعت نہیں ہوتی کہ آپ 2-3 ہیلپر رکھ سکیں، کیونکہ ایک بچہ اگر دودھ پی رہا ہے، دوسرے رونا شروع ہو گیا ہے، 2 کو بیک وقت، اور وہ بھی بہت چھوٹے جب ہوتے ہیں، اٹھانا اور سب کچھ ان کا کرنا، 2 کو بھی سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میرے اپنے 2 بھائی تھے ٹوئنس، تو وہ منظر میں دیکھا ہوا بچپن کا کہ ہمیں بھی ساتھ اٹھانا پڑتا تھا، کبھی کبھی تو شوق میں اٹھاتے ہیں نا بچے، میں اس سے 10 سال کی تھی، کبھی کبھی شوق میں اٹھاتے ہیں اور کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھانا ہے، تو ہر وقت روتے رہتے ہیں. بہرحال وما ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعت رسله ونهاهم عن معصيته، اور اللہ نے روکا ہے ان کو اپنی نافرمانی سے، اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے روکا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اسی طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا. بہت ساری آیات اور احادیث ہیں اس معاملے میں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکتا ہے، اور نیک کام کرنے والے سے خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے والے سے ناراض ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انہیں اس کے مطابق اجر ملے گا یا سزا ملے گی. وہو سبحانہ یحب المتقین والمحسنین والمقسطین، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی متقین سے محبت رکھتا ہے، محسنین سے محبت رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ویرضى عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ولا يحب الكافرین، اور وہ نہیں محبت کرتا کافروں سے. ولا يرضى عن القوم الفاسقین، اور وہ نہیں راضی ہوتا نافرمان قوم سے، نافرمان لوگوں سے. ولا يأمر بالفحشاء، اور وہ نہیں حکم دیتا فحشاء کا. ولا يرضى لعباده الكفر، اور وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوتا. ولا يحب الفساد، اور فساد سے محبت نہیں رکھتا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں تو ان کو ہونے کیوں دیا؟ اگر وہ ان کو ہونے نہ دیتا تو پھر اچھے برے کا فرق کہاں سے پتہ چلتا؟ کفر کا وجود نہ ہوتا تو ایمان کی پہچان نہ ہوتی، معصیت کا وجود نہ ہوتا تو فرما برداری کی پہچان نہ ہوتی. تو ہر چیز میں مصلحت ہے. دیز تھنگز ایگزسٹ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی بھی ہے. نمبر 3، لا تنافی بین اثبات القدر و اسناد افعال العباد الیہم حقیقتا و انہم یفعلونہا باختیارہم. لا تنافی، نہیں کوئی منافات، کنٹرڈکشن، بین اثبات القدر، قدر کے ثبوت، و اسناد افعال العباد الیہم، اور بندوں کے افعال کو ان کی طرف منسوب کرنے کے درمیان، حقیقتا در حقیقت، یعنی تقدیر اور بندوں کے کام ان کی طرف منسوب کرنے کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں. وَأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهَا بِاخْتِيَارِهِمْ، اور یہ کہ بندے اپنے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں. وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَتًا، اور بندے کرنے والے ہیں یعنی کام حقیقت میں، ان ٹروتھ، ان ریالٹی. وَاللَّهُ خَلَقَ أَفْعَالَهُمْ، اور اللہ نے پیدا کیے ان کے کام. والعبد، اور بندہ، هو المؤمن والکافر، وہ مومن اور کافر ہوتا ہے. اور عبد سے مراد یہاں عبودیت عام ہے، یعنی بندہ، خاص جو ہوتا ہے وہ صرف مومن ہوتا ہے. والبر والفاجر، اور نیک اور بد. والمصلی والصائم، اور نمازی اور روزے دار. وللعباد قدرۃ علی اعمالہم، اور بندوں کے لیے قدرت ہے، یعنی بندوں کے پاس ابلیٹی ہے علی اعمالہم اپنے اعمال کو کرنے کی، ولہم ارادتن اور ان کے پاس ارادہ بھی ہے، واللہ خالقہم اور اللہ ان بندوں کا خالق ہے، وخالق قدرتہم و ارادتہم اور ان کے ارادے اور قدرت کا بھی خالق ہے، یعنی ارادہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، بندے کو کام کرنے کی طاقت بھی اللہ نے ہی دی ہے، توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، کما قال تعالی جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں، لمن شاء منکم ان یستقیم اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ سیدھی راہ اختیار کرے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین، یعنی ہمارے ارادے پر اللہ کا ارادہ غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر ہی انسان کام کرتا ہے، اہل جنت کو جنت والوں کے اعمال کی توفیق ملتی ہے اور اہل دوزخ کو دوزخ والوں کے اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور اس بات سے بہت ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ ہر ایک کا ٹھکانہ اللہ کو پتا ہے کہ کہاں ہے، کون جنت والوں میں سے اور کون جہنم والوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کو ریدنے لگے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جہنم کا ٹھکانہ یا جنت کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پھر ہم اپنی تقدیر پہ بھروسہ نہ کر لیں، جب ہم جنت میں جانا تو چلے ہی جائیں گے اور جہنم میں جانا تو پھر کیا چیز روک سکتی، اور نیک عمل کرنا چھوڑ دیں، آپ نے فرمایا عمل کرو کام کرو، بس ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا اسے ان اعمال میں آسانی دی جائے گی، جو بدبختوں میں سے ہوگا اسے ان اعمال کی آسانی دی جائے گی، پھر آپ نے آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا ہم اس کے لیے نیک عملوں کو آسان کر دیں گے، پھر اسی طرح کبھی بھی نیک عمل سے عاجز نہیں آنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا، حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو، یعنی خیر کی بھلائی کی حرص رکھو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، دعا کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو، ولا تعجز، کیا کیا کرنے کا کام ہے، نمبر ایک بھلائی کی حرص رکھنا، نمبر دو اللہ سے مدد مانگنا، نمبر تین عاجز نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا، ہوپلس نہیں ہونا، کرتے جانا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کیا کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر، اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ کاش سے شیطان کے کام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ تقدیر انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اگر میں جنت والوں میں سے نہیں ہوا تو کیا بنے گا، آگ کے پاس جا کے سوچے پھر کیا ہوگا، تو انسان کو سخت قسم کی پریشانی لاحق ہوتی، انسان رونے لگ جاتا ہے، یعنی جب میں نے پہلی دفعہ یہ تقدیر کا باب اس طرح پڑھا تھا تو میں بہت روئی تھی، بہت روئی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اہل جنت میں سے نہیں لکھا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ آخری عمر میں کوئی غلط فیصلہ کر جاتا ہے، کبھی وہ وراثت کے بارے میں غلط وصیت کر جاتا ہے یا کوئی اور ایسا عمل کر دیتا ہے، سارے اعمال برباد ہو جاتے اینڈ وائس ورسا، کہ ایک شخص زندگی میں برے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ان احادیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ بس ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کام کرتے رہو، ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر دم ڈرتا رہے، کبھی اپنے نیک عمل پہ فخر نہ کرے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور ہمیشہ نیک ہی رہوں گا اور میرے عمل مجھے جنت میں لے جائیں گے، نہیں، اللہ کی رحمت جنت میں لے کے جائے گی، ہمارا کام ہے بس اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہنا، اور دوسری چیز اللہ سے مدد مانگتے رہنا، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، تو اس لیے حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے نا اللہ اگر تو نے ہمیں اشقیاء میں سے لکھا ہے تو تو ہمیں سعداء میں سے لکھ لے، اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمیں نیک وقتوں میں لکھ دے، جی ہاں بری تقدیر سے بچنے کی دعا، پھر یہ کہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہ مجھے تقدیر کے یا قضاء کے جو فیصلے ہیں ان پر راضی ہونے کی توفیق دے یا راضی کر دے. بری تقدیر سے اللہ کی پناہ مانگنا, یہ روز دعا پڑھا کریں, اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. پھر جو دعا قنوت ہم پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی. ہر کام کے انجام کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے. وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا, کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے جو فیصلہ بھی تو کرے اس کا انجام بھلائی پر کر, انجام اچھا ہو, عاقبت اچھی ہو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. وہذہ الدرجۃ, اور یہ درجہ, من القدر تقدیر کا, یکذب بها عامۃ القدریہ, اس کو جھٹلاتے ہیں عام قدریہ یعنی تقدیر کے انکاری, یعنی آج کل کے قدریہ اس کے منکر ہیں. الذین سماهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجوس ہذہ الامہ, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی قرار دیا, پارسی قرار دیا. وہ کہتے ہیں نا, خیر کا خالق اور شر کا خالق, اہرمن یزدان, جن کے دو خدا بنائے ہوئے. ویغلو فیہا قوم, اور اس میں غلو کرتی ہے ایک اور قوم, من اہل الاثبات, جو تقدیر کو مانتے ہیں یعنی جبریہ. حتی سلب العبد قدرتہ و اختیارہ, یہاں تک کہ انہوں نے سلب کر لیا, چھین لیا بندے سے اس کی قدرت اور اس کا اختیار, اس کی ابلیٹی اور چوائس. ویخرجون عن افعال اللہ و احکامہ حکمہ و مصالحہ, اور وہ نکال دیتے ہیں اللہ کے افعال میں سے اور اس کے احکام میں سے اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں. حکم وزڈم, اور مصالح ایڈوانٹیجز. تو اہل سنہ والجماعت دونوں چیزوں کے درمیان میں ہیں. اچھا, اسی طرح یہ جو استخارے کی دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.